بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 262 ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے انفاق یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے اور اس کے باقی رکھنے کے بارے میں ایک ہدایت دی ہے. گزشتہ آیت میں انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت تھی کہ کوئی بندہ جب صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اخلاص کے اعتبار سے ثواب عطا فرماتے ہیں، کسی کو 10 گنا، کسی کو 700 گنا، کسی کو اس سے بھی زیادہ. اس آیت میں اشارہ تھا صدقے کے صحیح ہونے کے شرائط کا. کوئی بھی آپ جب کام کرتے ہیں، وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، وہ مقبول ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے کچھ شرائط ہوتے ہیں، اس کے کچھ کنڈیشنز ہوتے ہیں. تو آپ کو بتایا گیا تھا کہ صدقے کے قبول ہونے کے لیے بنیادی طور پر یہ 3 شرطیں ضروری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ مال حلال ہو، دوسرا یہ ہے کہ صحیح مصرف میں اور صحیح جگہ پر اس مال کو خرچ کیا جائے، تیسرا یہ ہے کہ نیت صحیح ہو. تو یہ صدقے کے صحیح ہونے کے قبول ہونے کے شرائط ہیں. اس کے بغیر کوئی بھی صدقہ قابل قبول نہیں ہے. نیت صحیح نہیں ہے تو آپ کا دیا ہوا پیسہ جو ہے نا اللہ کے ہاں غیر مقبول ہے. نیت صحیح ہے لیکن آپ خرچ کر رہے ہیں ناجائز جگہوں پر، یا خرچ کر رہے ہیں ایسی جگہوں پر کہ جن کو دینے کا حکم ہی نہیں ہے. زکوٰۃ دے رہے ہیں کسی مالدار کو، زکوٰۃ دے رہے ہیں آپ سید حضرات کو. نیت صحیح ہے، مدد کرنا منشا ہے، لیکن مصرف صحیح نہیں ہے، جگہ صحیح نہیں ہے، اس لیے وہ صدقے کا اعتبار نہیں. تیسرا یہ ہے کہ مال کا حلال ہونا بھی ضروری ہے. مال تو آپ خرچ کر رہے ہیں لیکن مال خود صحیح نہیں ہے، حرام کے کمایا ہوا مال ہے، رشوت کے پیسے ہیں، سود کے پیسے ہیں، دھوکے کے پیسے ہیں، کسی کے غصب کیے ہوئے پیسے ہیں، ناجائز ملازمت اختیار کر کے اس سے حاصل کیے ہوئے پیسے ہیں. تو مال بھی صحیح نہیں ہے تب بھی صدقہ قبول نہیں ہے، نیت صحیح نہیں ہے تب بھی صدقہ قبول نہیں ہے، جس جگہ میں آپ خرچ کر رہے ہیں وہ جگہ بھی صحیح نہیں ہے تب بھی صدقہ قبول نہیں ہے. تو یہ ہے عمل کے قبول ہونے کے شرائط، صدقے کے قبول ہونے کے شرائط. اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی جو صدقہ اپنی نیک نیتی کے ساتھ صحیح طریقے پر خرچ کیا ہے اس کو باقی رکھنے کے شرائط کو ذکر کر رہے ہیں کہ آگے اگر آپ نے اس کا لحاظ کیا ہے تو یہ صدقہ جو ہے نا اور اس کا ثواب باقی رہے گا، اور اگر آپ نے ان شرائط کو ملحوظ نہیں رکھا ہے تو صدقہ کل عدم ہو جائے گا. پھر وہ کیا ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کو اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منن ولا اذن، پھر وہ جو کچھ خرچ کیے ہیں اس کے پیچھے احسان کو اور تکلیف کو نہ لائیں، لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہوگا ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان کو خوف بھی نہیں ہوگا اور ان کو غم بھی نہیں ہوگا. 2 شرطیں اللہ نے ذکر فرمائیں. صدقہ تو آپ نے خرچ کر دیا، پیسے دے دیا آپ نے کسی غریب کو، زکوٰۃ آپ نے دے دی، نفلی صدقہ آپ نے کر دیا، ہدیہ دے دیا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا اجر باقی رہے تو اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ صدقہ کرنے کے بعد آپ اس کا احسان نہ جتلائیں جس پر آپ نے صدقہ کیا ہے. بڑی اہم شرط ہے یہ. ولا اذن، اور دوسری شرط یہ ہے کہ کسی بھی طرح کی تکلیف اس کو ہمارے صدقے کے بدلے میں نہ ہو، پھر تو پھر وہ آپ کا صدقہ محفوظ رہے گا. اگر ہم نے صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلا دیا، بہت سے طریقے ہوتے ہیں، غصے میں آ کر آدمی کہہ دیتا ہے کہ میں نہیں تم کو پیسے دیے تھے، وہ آپ نے جو کام کیے میرا ہی صدقہ ہے، وہ تو آپ کی بچی کی شادی ہوئی میں نہیں پیسے دیے تھے، ولیمہ ہے اس میں میرا ہی ہاتھ تھا، آپ گاڑی میں پھر رہے ہیں پیسے میرے ہی ہیں، یا ہمارے تحت میں کام کرنے والے خادمین سے، نوکر حضرات سے، जॉब करने वाले जो वर्कर्स होते हैं उनसे कह देते हैं, जो बॉस होते हैं, मालिक होते हैं, उससे मैं आकर थोड़ा सा नाराज़गी हो गई किसी वजह से, तो पूरे ऊपर से नीचे तक एहसानात जतला देते हैं, मैंने तेरे साथ ये किया, मैंने तेरे साथ ये किया, मैंने तेरे साथ ये किया। तो अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं कि सदका करने के बाद अगर एहसान जतला दिया जाए तो फिर वह सदका कबूल नहीं होगा अल्लाह के पास। और दूसरा ये फरमाया कि अजन जिस पर आपने सदका किया है उसको तकलीफ ना हो। अजा के मान आते हैं तकलीफ के। अब वो तकलीफ किसी भी तरह जबानी तौर पर आपने उसको गाली दे दी, उसको आपने झिड़क दिया, या फिर आपने उसका मजाक उड़ा दिया, उसकी गरीबी का मजाक उड़ा दिया, ज़रूरत का मजाक उड़ा दिया, अपने अंदाज से आपने ऐसा अंदाज इख्तियार कर लिया कि सदका लेने वाले को तकलीफ हो गई, बुरा लग गया, या आपने ऐसा अंदाज इख्तियार कर लिया कि उसको हकीर जान लिया, तो तकलीफ किसी भी तरह की होती है, ज़बानी तौर पर भी होती है, अपने फेल से भी होती है, अपने अंदाज से भी होती है, बल्कि आदमी अगर देखे तो देखने का अंदाज भी मुख्तलिफ होता है, समझ में आ जाता है कि ये तहकीर की नज़रों से देख रहे हैं, जिल्लत की नज़र से हमको देख रहे हैं। तो किसी भी तरह की अगर आपसे तकलीफ पहुंच गई जिसको सदका दिया गया तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि सदका कबूल नहीं होगा। तो इसलिए सदक़े के कबूल होने के लिए ये ज़रूरी है हमारे लिए कि देने के बाद एहसान न जतलाएँ कभी किसी गरीब पर या किसी ज़रूरतमंद पर। और दूसरा यह है कि हमारे अपने कौल से, हमारी अपनी ज़बान से, हमारी अपनी किसी हरकत से, हमारे अपने किसी अंदाज से किसी ज़रूरतमंद की तहकीर नहीं होनी चाहिए, उसको तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। इसका अजर क्या है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, उनके रब के पास तो अजर होगा, अल्लाह पाक देंगे, बेशुमार अजर मिलेगा खर्च करने वालों को, ऊपर भी जिक्र आ गया उसका। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, मज़ीद दो इनामात और भी अल्लाह ने जिक्र फरमाए कि उनको खौफ भी नहीं होगा, गम भी नहीं होगा कि जो कुछ उन लोगों ने खर्च किया है तो आगे ज़ाय तो नहीं है, उसका खौफ नहीं होगा, अल्लाह के यहाँ ज़ाय तो नहीं हो जाएगा, इसका खौफ नहीं होगा, या दुनिया ही में रहते हुए हमने ये जो माल खर्च किया है ज़ाय तो नहीं हो गया, हम फ़कीर हो गए, हम खल्लाश हो गए, हमने वहाँ पर उतने पैसे खर्च कर दिए, पता नहीं हमारी ज़रूरतें आगे पूरी होंगी या नहीं होंगी, तो दुनियावी एतबार से भी किसी किस्म का खौफ नहीं होगा और उखरवी एतबार से भी किसी किस्म का ऐसे बंदों को खौफ नहीं होगा जो हलाल माल अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से सही जगह पर खर्च करते हैं और उसके बाद एहसान नहीं जतलाते हैं, उनके लिए यह है देने के बाद खौफ नहीं होगा उनका। बल्कि मस्जिदों में भी लोग, अगर चंदे लेने वाले हम लोग हैं, अंदाज़ा होता है, थोड़ा सा मस्जिद में पैसा लगा दिया, उसके बाद मस्जिद में मालिकाना हकूक़ अपने जतलाते हैं, किसी ने कलर करवा दिया तो उसके बाद समझते हैं कि मस्जिद हमारी हो गई, किसी ने फ़ैन लगा दिए तो उनका बात करने का अंदाज़ बदल जाता है, किसी ने लाइट लगवा दी, किसी ने बाथरूम बना दिए, किसी ने कुछ कर दिया मदरसों में। इस वजह से चंदा लेने से पहले हम लोग ये भी देखते हैं, सोचना पड़ता है कि इनके चंदा लेना भी नहीं लेना है, बहुत सी मस्जिदों में ऐसा होता है, मुदाखले शुरू कर देते हैं। ये अल्लाह का घर है, ये ज़ाती मिल्कियत नहीं होती, मुतवल्ली हैं उनकी भी ज़ाती मिल्कियत नहीं है, एक मरतबा अल्लाह की मिल्कियत में चला गया उसके बाद कभी ये बंदों की मिल्कियत में आने वाली नहीं है ये ज़मीन। ये मस्जिदें तो जन्नत का हिस्सा बना दी गई हैं, फिर उसके बाद क़ियामत में मस्जिदों को जन्नत की ज़मीन में तब्दील कर दिया जाएगा, फिर हम मालिकाना हक नहीं, ला युबाउ वला युहबु वला युरथु वला युमलकु, एक मरतबा जो ज़मीन अल्लाह के घर के हवाले कर दी गई तो फिर उसको न बेचा जा सकता है, न उसको हिबा किया जा सकता है, न उसका कोई बंदा मालिक हो सकता है, न जो है ना किसी और के पास उसकी मिल्कियत मुंतकिल हो जाती है। अब मुसल्लों की हैसियत अलग है, मुसल्ले मस्जिद नहीं है, जो मस्जिद है उनका हुक्म मैं बता रहा हूँ, मुसल्ले अलग होते हैं, वो मस्जिद नहीं होते, वो आमतौर पर ज़रूरत के लिए लोग अपने घरों में, ऑफिसेस में, कहीं किराए के बिल्डिंग्स लेकर जो है ना कायम कर लेते हैं, तो वो तो बदल सकते हैं कहीं भी, वो तो आर्जी नमाज पढ़ने की जगह होती है, लेकिन जो मस्जिद है उसका हुक्म यही है। फिर अब तो मंदिरें बनने लगी हैं हिंदुस्तान में, अगर कई मस्जिदों को मंदिरों में तब्दील करने की कोशिशें, साजिशें चल रही हैं, तब्दील हो भी रही हैं, जो हुक्मरान हैं जाहिर सी बात है उनके पास पावर और ताकत है, कुछ नहीं कर सकते, उम्मत के हाथ में जो है कर रही है वो, लेकिन हमारी अपनी कमज़ोरी है, हमने मस्जिद को आबाद नहीं किया, नतीजा ये हुआ कि मस्जिद हमारे हाथ से निकल गई, बाबरी मस्जिद के लिए जो हुआ फैसला हुआ था फैसला, ऐसी कई मस्जिदें हैं, वो एक मस्जिद नहीं है, उनका एक प्लान है बाज़ाब्ता, सैकड़ों मसारिद हैं जो उनके प्लान में, जो उनके मंसूबों में शामिल हैं, सैकड़ों ऐसे अहकाम हैं उनके कि जिनकी तब्दीली लानी है, तलाक के मसाइल को लेकर, खुला के मसाइल को लेकर, मीरास के मसाइल को लेकर, बाज़ाब्ता लिस्टें बनी हुई कि ये हुक्म ये हुक्म ये हुक्म जो है ना, हर थोड़े दिन को एक मुद्दा उठाया जाएगा, आवाम को, मुसलमानों को, इनको उनको लड़ाया जाएगा, बस घेरा तंग करना है। तो बात में जो कर रहा था वो ये है कि मस्जिद एक मरतबा बन गई उसके बाद बेच नहीं सकते, मालिकाना हक जता ही नहीं सकते, यहाँ तो आवाज़ ऊंची करने का भी हुक्म नहीं है, मिल्कियत का दावा या मिल्कियत का तसव्वुर जो है ना, ये तो बहुत दूर की बात है, मस्जिदों में ऊंची आवाज़ें करना, और ये क़ियामत की निशानियों में से निशानियाँ हैं, मस्जिदों में झगड़े होंगे,
متولیوں کے جھگڑے ہوں گے، صدور کے جھگڑے ہوں گے، اور مسجدوں میں فخر کیا جانے لگے گا. اس وجہ سے آج آپ ڈائلس میں ادھر ادھر چلے جائیں یا سببس میں چلے جائیں، مسجدیں بن رہی ہیں $10-10 billion، $20-20 billion، $30-30 million، $40-40 million کی مسجدیں ہیں. کیا ہے بھائی، یہ تعمیرات پسند نہیں ہیں مسجدوں کے اندر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں گورنرس کو یہ حکم دیا تھا، مسجدیں بنائیں تو ان میں نقش و نگار نہ کیا کریں، ساری مسجدیں اللہ کو پسند ہیں. آدمی صرف اسی میں ہو کر رہ جائے گا پھر. مسارد ہم عامر اتن وہیا قلوب وہیا وقلوب ہم خراب و من الہدا. مسجدیں تو آباد ہو جائیں گے، لوگ آئیں گے، لیکن دل ہدایت سے خالی ہو جائیں گے. پھر دلوں میں ہدایت نہیں ہے، دلوں میں پھر جھگڑے پائیں گے. ہر سال جو ہے نا صدارت کے جھگڑے ہیں مسجدوں میں، چلے جائیں آپ دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا. پھر ہر سال صدر کا جھگڑا، سیکرٹری کا جھگڑا، نائب صدر کا جھگڑا، یہ صورتحال ہوتی ہے. اب وہ صدر بننے کے چکر میں مسجد کی خدمت ہو رہی ہے. جتنا زیادہ ایکٹیو دکھیں گے تو پھر عہدہ کوئی نہ کوئی مسجد کا ہم کو ملے گا. صدر بنیں گے، سیکرٹری بنیں گے، ٹریزرر بنیں گے، نائب صدر بنیں گے، فلاں بنیں گے، فلاں بنیں گے. مطلب یہ ہوا کہ صدر بننا ہے، ایک عہدے کو پا لینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہمارے عمل، ہماری نمازیں، چاہے جو بھی ہو جائے، کوئی لینا دینا نہیں ہے. انسان بہت جذباتی ہے، وقان الانسان واجولا، جذباتی ہے، جلدی میں فیصلہ لینے والا ہے. نظر اس کی دور نہیں ہوتی، دورس نہیں ہے، یہ دوربین نہیں ہے. یہ سامنے اس کا جو فائدہ نظر آتا ہوا، سامنے اس کو جو خوشی محسوس ہو رہی ہے، بس اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کمزور ہے بہت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عباد ارشاد فرمائے کہ صدقہ اگر صحیح طور پر خرچ ہو گیا تو لا خوف علیہم، تو ایسے صدقہ کرنے والے کو خوف نہیں ہوتا. کس کا خوف نہیں ہوتا؟ دو باتوں کا خوف نہیں ہوگا، کہ آخرت میں اس کا اجر ضائع نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی وہ فقیر ہو جائے، دنیا کے اندر بھی اس کے پاس سے مال ختم ہو جائے، دنیا کے اندر بھی کل کے دن وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا ہو، ایسا کوئی خیال نہیں ہوگا صدقہ کرنے والے کے لیے. ولا ہم یحزنون، اور غم بھی نہیں ہوگا اس کے اوپر. غم نہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اپنے پیسوں پر افسوس اس کو ہو جائے، میرے پیسے ضائع ہو گئے بھائی، کیوں خرچ کیا میں نے نہیں. اچھا پھر یہ تو اپنی جگہ، اس کے علاوہ بے شمار فضیلتیں ہیں. اپنے دل کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے، نیتوں کو بڑا کرنے کی، اور ظرف کو بڑا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جتنا آپ ہاتھ کھولیں گے اللہ کا ہاتھ اتنا کھلے گا آپ کے اوپر. صدقہ کریں گے، صدقہ تو تطفی غضب الرب وترفع امید السوء، اللہ کا غصہ ٹھنڈا کرنے والی چیزوں میں صدقہ ہے، بری موت سے بچانے والی چیزوں میں صدقہ ہے. صدقہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، صدقہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے والی چیز صدقہ ہے. اتنی فضیلتیں ہیں صدقے کی. آپ اور پھر ہمارا ہاتھ اپنا کھلے گا، وہ تو اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرمائی، واللہ ما نقصت مال من صدقہ، اللہ کی قسم صدقہ کرنے سے مال کبھی جو ہے نا کم نہیں ہوتا. لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی خوش دلی کے ساتھ دے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یقین کے ساتھ دے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ایسے واقعات صحابہ اکرام کے اور اسلاف کے ملتے ہیں، صدقہ دے دیا، امید ہوتی تھی کہ مال شام تک، کل تک، پرسوں تک ہم کو جو ہے نا، ہم نے آج 10 دینار دیے ہیں تو 100 مل جائیں گے، ملتے تھے ان کو. پھر اللہ دینے والا ہے، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو، پھر تو اللہ پاک بناتے ہیں حالات بھی ویسے. اس کے بعد فرمایا کہ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم. اچھی بات کر دینا اور درگزر کر دینا، قول معروف اچھی بات کر دینا، بھلائی والی بات کہہ دینا، ومغفرۃ اور مغفرت والی بات کہہ دینا، یعنی درگزر کر دینا. مغفرت کے معنی آتے ہیں بخش دینا، درگزر کر دینا، معاف کر دینا. تو معاف کر دینا خیر، یہ بہتر ہے، من صدقۃ، صدقے سے، یتبعها اذى، کہ جس صدقے کے پیچھے جو ہے نا آدمی تکلیف دے کسی کو. واللہ غنی حلیم، اور اللہ تبارک و تعالی غنی ہیں، بے نیاز ہیں، اور حلم والے ہیں. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سائل پیچھے پڑ جاتے ہیں، پیسے نہیں ہیں، پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ چاہیے چاہیے. سائلوں کو، اسے مانگنے والوں کے لیے بھی شریعت میں جو ہے نا ہدایتیں ہیں. بغیر ضرورت کے بعض لوگوں کو مانگنے کی عادت ہوتی ہے، قرضوں کی عادت ہوتی ہے، قرض لینے کی عادت ہے، بس زندگی پوری قرض پر چل رہی ہے، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. ضرورت نہ ہوتے ہوئے اگر کوئی بندہ سوال کرنے والا ہوتا ہے تو قیامت میں اس حالت میں آتا ہے وہ کہ اپنے ناخنوں سے جو ہے نا اپنے جسم کو چھیل رہا ہوگا اور گوشت اس کا نکل رہا ہوگا. ایسا نہیں چھیلنے سے یوں کر لے رہے ہم اور اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، نہیں، گوشت جھڑے گا جسم سے، اس انداز میں چھیلتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں آئے گا کہ جسم سے جو ہے نا گوشت جھڑا ہوا ہوگا اس کا، ایسے چھیل رہا ہوگا. پھر مانگنے کی عادت ہے نا، ہاتھ پھیلانے کی عادت ہے، وہی ہاتھ کل کے دن جو ہے نا اپنے جسم پر پھیرے گا. پھر بغیر ضرورت مانگنا نہیں چاہیے. بعض لوگ قرض لیتے ہیں واپس ہی نہیں کر رہے ہیں، زندگی پوری قرضوں پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھتے تھے ان لوگوں کے جنازے کی نماز نہیں پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ذمے میں قرض ہو. فرماتے تھے کہ کوئی ان کا کفیل ہو جائے پہلے، قرض ادا کرنے والا اگر کوئی ہو جائے اور وہ ذمہ داری لے لے کہ میں قرض ادا کروں گا، تب میں جنازے کی نماز پڑھاؤں گا. کیونکہ حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، اس طرح تو جو ہے نا بڑا بڑے مسائل ہو جائیں گے, لوگ قرضے لے لیں گے, لوگوں کے حق اپنے ذمے میں لے لیں گے, دنیا سے چلے جائیں گے. پھر تو کبھی سائل کی طرف سے اصرار ہوتا ہے, کبھی بدتمیزی ہو جاتی ہے, کبھی مانگنا جو ہے نا زیادہ ہوتا ہے. 10 روپے دے دیں گے آپ, $1 دیں گے تو 2 مانگیں گے, 2 دیں گے تو 5 مانگیں گے, 5 دیں گے تو 10 مانگیں گے. اصرار ہوتا ہے. قرض مانگنے میں بھی ایسے ہی اصرار ہے. کبھی کبھی مانگنے میں بدتمیزی کر دیتے ہیں, اور دینے ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, یا ہے لیکن اتنا ہم دے نہیں سکتے. تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایسے موقع پر آدمی جو ہے نا نرم بول بول کر سے درگزر کر لے, بس قول معروف, نرم بات کہہ دینا, دلداری کی بات کر کے دل آزاری سے بچ جائے آدمی, اس کی دلداری کر لے, نرم بات کہہ دے, درگزر والی بات کر لے, کہہ دے کہ بھائی نہیں ابھی موقع نہیں ہے, بعد میں کر لیں گے, بعد میں لے لینا, ابھی میں نہیں دے سکوں گا. اچھے انداز میں معذرت کر لیں, بھائی جتنا ہو سکتا میں نے کر دیا, یا ابھی مجھ سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا, معاف کر دیں آپ, چھوڑ دیں ہمیں. تو فرمایا کہ قول معروف, یہ عمدہ بات کر دینا, اچھی بات کر دینا, اور مغفرت, اور اس کو درگزر کر دینا, اس کو ڈانٹنا نہیں, اس کو جھڑکنا نہیں, اس کو حقیر و ذلیل نہ کرنا, یہ بہتر ہے اس بات سے کہ صدقہ دینے کے بعد اس کے اوپر آپ بھی اونٹنے لگے اور اس کے پیچھے جو ہے نا اس کو تکلیف دینے لگے, اس کو ذلیل و رسوا کرنے لگے. اللہ غنی حلیم. اور یاد رکھو کہ اللہ غنی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے نا حلم والی ہے. یہاں ایک بڑی عجیب اہم نقطے کی بات ہے, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کی دو صفتیں بیان کی گئی. اللہ کی یعنی مطلب یہ ہے اس کا کہ اللہ غنی ہے, اللہ حلم والے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہم اگر صدقہ دے رہے ہیں, غنی کے معنی بے نیاز کے آتے ہیں, جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو, سارے لوگ اس کے ضرورت مند ہوں. واللہ الغنی وانتم الفقراء. اللہ غنی ہے یعنی اللہ کو لوگوں کی ضرورت نہیں ہے, لوگوں کی ضرورتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل جو ہے نا بے نیاز اور پاک ہیں, اور بندے سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں, غنی اس کو کہتے ہیں. اور حلیم کے معنی آتے ہیں کہ آدمی جو ہے فوراً فیصلے نہ کرے, فیصلہ کرنے میں فیصلہ کرنے میں احتیاط سے کام لے, جلد بازی میں فیصلہ نہ کرے, سزا کے فیصلے ہوں, کاروائی کے فیصلے ہوں, اس میں جو ہے نا آدمی بہت محتاط ہو کر آگے بڑھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں دونوں صفتیں ہیں, غنی بھی ہے حلیم بھی ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہم صدقہ دے رہے ہیں تو اس میں اللہ کی ذات کا کوئی فائدہ نہیں ہے, صدقہ ہم دے رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمارے صدقے سے بے نیاز ہے, اس صدقے کا فائدہ ہم کو ہونے والا ہے, اللہ کو کچھ ہونے والا نہیں, اللہ کو کچھ پہنچنے والا نہیں ہے. لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. قربانی کے بارے میں فرمایا نا کہ اللہ کو جانوروں کا خون, جانوروں کا گوشت, یہ سب ملنے والا نہیں ہے. اللہ کے پاس جو چیز ہے, وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ, دل کی نیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کس نیت سے بندہ دے رہا ہے. تو اس لیے ہمارے صدقے میں بھی یہی چیز ہے, اللہ کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے, کس نیت سے ہم نے دیا ہے اور کیسے دیا ہے اللہ پاک یہ دیتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں. اس میں آدمی جتنا کلیئر ہوگا, جتنا صاف ہوگا, جتنا پاک ہوگا, تو اتنا ہی اس صدقے کا اثر پھر مرتب ہوتا ہے, اجر بھی مرتب ہوگا, پھر اس کا اثر دنیا میں بھی مرتب ہوگا. پھر اور حلیم ہے, مطلب یہ ہے کہ بردبار ہیں, اگر بندے صدقہ نہ کریں تو فوراً ہی اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ نہیں فرماتے, زکوٰۃ نہیں دے رہے تو فوراً گرفت نہیں ہے, صدقات نہیں, ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی تو فوراً گرفت نہیں کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ حلیم ہے. فیصلوں کے لینے میں, سزاؤں کے دینے میں اور جزا کے دینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بردبار ہیں. فیصلوں کے جلدی بند, ہم اگر کسی نے ہمارے ساتھ کوئی بھی معاملہ بدتمیزی کر لی, فوراً ہم بھی بدتمیزی کر دیتے ہیں اس کے ساتھ. کوئی بدتمیزی کر دی, آپ صدقہ روک دیں گے اس کے اوپر سے, کہیں گے کہ بھائی وہ ان کا ہمارے ساتھ ایسا سلوک ہے تو ہم کیوں ان کے اوپر خرچ کریں. اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے, بندے نافرمانی کریں, صدقہ دیں نہ دیں, اللہ کی اطاعت کریں نہ کریں, عبادت کریں نہ کریں, کوئی فرق نہیں ہے. حلیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نوازتی رہتی ہے بندوں کو برابر. غنی حلیم ان کا مطلب یہ ہے, آپ ان کی مانیں نہ مانیں, مسلسل ان کی عنایات ہمارے اوپر ہیں, مسلسل پیسے بھی اللہ یعنی پیسوں کا نظام میں چل رہا ہے, صحت کا نظام میں چل رہا ہے, رزق کا نظام میں چل رہا ہے, صحتوں کسی بھی اعتبار سے بندہ جس حالت میں ہے, کتنی ضرورتیں انسان کی ہیں ہم گن نہیں سکتے, اتنی ضرورتیں ہوتی ہیں. بیماریوں کی کتنی قسمیں ہیں, ڈاکٹر حضرات کو بھی یاد نہیں ہوگا اتنی قسمیں ہوتی ہیں بیماریوں کی. اللہ پاک ان سب سے ہم کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں. نظام عالم انسان کے جسم کے اندر اگر دیکھیں آپ, سینکڑوں بیماریاں آپ کو ملیں گی دماغی, سینکڑوں بیماریاں آپ کو دل کی ملیں گی, سینکڑوں بیماریاں جو ہے نا آپ کو ہڈیوں کی ملیں گی, سینکڑوں بیماریاں رگوں کی ملیں گی, سینکڑوں بیماریاں خون کی ملیں گی, سینکڑوں بیماریاں ایک ایک جز کی الگ الگ ملیں گی آپ کو. اور اللہ پاک کا نظام یہ ہے کہ ہم بڑی عزت کے ساتھ, عافیت کے ساتھ, راحت کے ساتھ, سکون کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اندازہ نہیں ہے ہم کو کہ کیسے اللہ نے ہم کو محفوظ رکھا ہوا ہے. نافرمانی ہو رہی تو کبھی اللہ نے اپنی نعمتوں کو روکا نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ بندہ نہیں مان رہا ہے نا, تو ٹھیک ہے اس کو بستر پر کر دیں. ہمارے اختیار میں ہوتا تو پورے جو ہے نا ہمارے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے یا تو مر چکے ہوتے, یا پھر جو ہے نا پتہ نہیں ہمارے ہم کیا معاملہ کرتے ہیں ان کے ساتھ. تو اللہ کی نافرمانی اور ناشکری ہو، عبادت نہ ہو، پھر بھی اللہ کی ذات غنی ہے، بندوں کو دے رہی ہے، بندوں کے صدقات سے بے نیاز ہے اور دے بھی رہی ہے بندوں کو، اور حلیم ہے کہ ان کے صدقہ نہ کرنے پر، ان کے خیرات نہ کرنے پر، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا نہ کرنے پر، بیوی بچوں پر خرچ نہ کرنے پر، جہاں جہاں صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا ہے، خرچ کرنا ہے، وہاں خرچ نہ کرنے پر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں آ رہی ہے، اللہ کی صفت حلم ہے وہ. اس لیے یہاں پر غنا اور حلم دونوں کا ذکر کیا گیا، اور اس سے اس جانب اشارہ ہے کہ بندوں کے اندر بھی غنی ہونے کے ساتھ ساتھ اگر حلیم ہونے کی صفت ہے تو وہ غنا، صفت غنا وہ بندے کو فائدہ پہنچاتی ہے، اور اگر بندے کے اندر غنا تو پایا جاتا ہے لیکن صفت حلم نہیں پائی جاتی تو وہ غنا اور وہ مالداری اس کو تباہ کر دے گی. پھر ہم کو اللہ نے پیسے دیے ہیں، ٹھیک ہے، مالدار ہیں، مال کے نتیجے میں غرور آ گیا، ہمارے دل کے اندر تکبر آ گیا، بڑائی آ گئی، اسی کے نا اسی وجہ سے تو جو ہے نا مالدار غریبوں کو منہ نہیں لگاتے، گھر کو آپ نہیں جا سکتے، فون کرے تو فون نہیں اٹھائیں گے، بات کرنا چاہیں تو بات نہیں کریں گے، گھر کو جائیں گے تو جھڑک کے بھجا دیں گے، ان سے میٹنگز طے کرنے کے لیے آپ کو کتنی محنتیں اور مجاہدے کرنے پڑتے ہیں. جتنا بڑا ڈاکٹر ہے، جتنا بڑا آدمی ہے، جتنا پیسے والا ہے، اتنا ہی اس سے ملاقات مشکل ہے. مالداری کا اثر ہے یہ، تکبر ہے، بڑائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں کے سردار ہوتے ہوئے بھی ہمیشہ دروازے کھلے ہوئے ہوتے تھے سب کے لیے، امیر غریب کوئی نہیں ہے، سب کے لیے دروازے کھلے ہوئے نبی کے. وہاں تو یہ دیکھا جاتا تھا کہ بندہ کس جذبے کے ساتھ، کس اخلاص کے ساتھ، کس محبت، عقیدت اور عظمت کے ساتھ دربار میں آ رہا ہے. مالداروں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی. تو مال آئے گا تو مزاج میں تکبر بڑھائی اس کا ایک خاصہ ہے، اس کی ایک فطرت ہے. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ محض مال اگر ہے تو تکبر آئے گا، صدقہ کرنے کے بعد احسان جتائیں گے پھر. تکبر آئے گا ضرورت مندوں کو، غریبوں کو، محتاجوں کو فقیر، حقیر، ذلیل سمجھیں گے پھر. اگر دوسری صفتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں اس کا اثر بندوں پر ہوا، حلم آیا، تو پھر اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ تواضع، عاجزی اور انکساری پیدا ہوگی. پھر بردوباری مزاج میں ہونا ضروری ہے، تبھی وہ انفاق فائدہ مند ہوگا. اگر بردوباری مزاج میں نہیں ہے تو پھر وہ انفاق آدمی کو لے کر ڈوبے گا. اور اللہ کی صفات کا اثر ہے بندوں کے اندر. اللہ کی صفت علیم ہے، تو علم کا اثر اللہ نے یہاں رکھا ہے، تبھی تو بندے بھی اللہ کے علم کو حاصل کرتے ہیں. اللہ سنتے ہیں تو بندے بھی سنتے ہیں، اللہ کی صفت سماعت کا اثر ہی تو ہے وہ. تو اسی طرح یہ بھی ہے کہ اللہ کی صفت غنی ہے تو صفت غنا کا کچھ حصہ اللہ نے دنیا میں ہم کو بھی عطا فرمایا، انسان کو بھی عطا فرمایا ہے. اور چھوٹے سے غنا کو لے کر ہم جو ہے نا دنیا میں سب سے بڑے بن جاتے ہیں. اس کے ساتھ دوسری صفتیں بھی ضروری ہیں، اور یہ صفات کا نظام اس طرح جڑا ہوا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. جو اللہ کی صفتیں ہیں بندوں کے اندر بھی اللہ نے عاریتن رکھی ہیں. اللہ کی صفات ذاتی ہیں، بندوں کی صفات ذاتی نہیں ہیں، عطائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کامل ہیں، بندوں کی صفات ناقص ہیں. اولیاء اکرام جو اسباق پڑھاتے ہیں نا وہ یہی ہیں. اللہ کی صفتیں ذاتی صفتیں ہوتی ہیں، بندوں کی صفتیں عارضی ہیں، اللہ کی طرف سے جو ہے نا عطا کی گئی ہیں، عطائی ہیں. اور اللہ کی صفات میں کمال ہے، بندوں کی صفات میں کمال نہیں ہوتا. اللہ جانتے ہیں اللہ کا علم کیسا ہے. پورے عالم کے اندر کہیں بھی پتا اگر گر رہا ہے تو اللہ جانتے ہیں کہ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمھا. پوری دنیا میں کہیں بھی اگر پتا گر رہا ہے وہ میرے علم میں ہوتا ہے. یہ ہے صفت علم ان کی. حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا تھا نا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو چڑیا پانی پینے کے لیے آئی تھی، تو اے موسیٰ اس چڑیا کے ایک چونچ کے اندر جو پانی ہے، ہمارے علم کی مثال ایسی ہے کہ جیسے سمندر میں سے ایک قطرہ، ایک قطرے کا کچھ حصہ جیسے اس چڑیا کے چونچ میں ہے، میرا اور تمہارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتا. وہ تو بحر بے کنا کے کوئی کنارہ نہیں ہے، اس کے علم کوئی حد نہیں ہے، کوئی نہایت نہیں ہے. تو علم ہے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ صفتیں اللہ کی ایسی ہیں ان میں کمال پایا جاتا ہے، اور ہماری صفتیں جو ہے نا بالکل ناقص ہوتی ہیں. صفت سماعت اگر آپ دیکھیں گے، ساری صفت اللہ سنتے ہیں، اللہ کیسے سنتے ہیں، ساری مخلوقات کو سنتے ہیں، انسانوں کو بھی سنتے ہیں، انسانوں میں اربوں کھربوں انسان ہیں، سب کی مناجات ایک ساتھ ہو رہی ہے، سب کی سن رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. جانور ہیں، سب کی سن رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. دل میں خیالات آ رہے ہیں، سب خیالات کو اللہ جان رہے ہیں. دل میں مرادیں اور امنگیں جو ہے نا اٹھ رہی ہیں، اللہ ان کو بھی جان رہے ہیں. زبانی طور پر بندہ مانگ رہا ہے وہ بھی اللہ جانتے ہیں، اور حالی طور پر زبان سے آدمی نہیں کہہ رہا لیکن اس کی حالت ایسی بتا رہی ہے کہ اس بندے کی فلاں فلاں ضرورت ہے، اس مخلوق کی فلاں فلاں ضرورت ہے، تو اللہ سب کو جانتے ہیں، سب کو دے رہے ہیں. تو یہ جو صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، ان صفتوں کا، یہ صفتیں بندوں کو بھی اللہ نے عطا فرمائی ہیں. ان صفتوں کا، اللہ کی اس صفت کا اثر بندے میں آئے گا تو پھر وہ بندہ جو ہے نا کامیاب ہوگا. پھر اس میں بیلنسنگ، اس میں اعتدال کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں تربیت اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے. پھر تب جا کر جو ہے نا یہ صفتیں ڈیولپ ہوتی ہیں. تربیت اور مجاہدہ نہیں ہوگا نا تو یہ صفتیں بنتی نہیں ہیں. پھر تو فرمایا واللہ غنی حلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بے نیاز ذات ہے اور اللہ کی ذات حلم والی ہے. یا ایوہ الذین آمنو، پھر آگے اسی کی تفسیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی اور ایک مثال سے سمجھایا اس کو. یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تبطلو، تم باطل مت کرو، ضائع مت کرو، صدقاتکم، اپنے صدقات کو، بالمن والاذا، احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر. کالذی ینفق مالہ ریاء الناس، جیسا کہ وہ شخص ہے جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو ریاء الناس، لوگوں کے دکھانے کے لیے. ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا. فمثله کمثل صفوان علیہ تراب، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک چٹان ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہے. فاصابہ وابل، پھر ایک زوردار بارش جو ہے نا اس کو لگتی ہے. فترکہ صلدا، اور وہ زوردار بارش اس چٹان کو بالکل چکنا کر دیتی ہے، صاف ستھرا کر دیتی ہے. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، وہ قدرت نہیں رکھتے ہیں کسی چیز پر جو انہوں نے کیا ہے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے. اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی جو بندہ صدقہ کرتا ہے اور صدقہ کرنے کے بعد صدقے کی جو شرائط ہیں ان کو اگر ملحوظ نہیں رکھتا ہے، صدقے کی شرط یہ ہے کہ تکلیف نہیں دینا ہے، احسان نہیں جتلانا ہے، ریاکاری نہیں ہونا ہے، اخلاص ہونا ہے، صحیح مال ہونا ہے، دے تو رہا ہے بہت سا صدقہ، لیکن اس کی جو شرطیں ہیں وہ آدمی جو ہے نا پوری نہیں کر رہا ہے. تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک بڑی چٹان ہے میدان میں، اس چٹان کے اوپر مٹی جم گئی. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے پہاڑوں پر بھی کبھی کبھی مٹی جم جاتی ہے، تو کسان لوگ کبھی وہاں وہیں پر درخت اگاتے ہیں اس مٹی میں ہی، کھیتی اگا دیتے ہیں اسی مٹی میں ہی، لیکن جیسے ہی تیز بارش ہو گئی، جیسے ہی موسلادار بارش ہو گئی، وہ تو چٹان پر مٹی تھوڑی سی جمی ہوئی تھی، تو بارش آ کر تیز ہوائیں آ کر اس کو بہا کر لے کر چلی جاتی ہیں، ان کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے. پھر ان کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے، محنت بھی ضائع ہو گئی، اور جو ان لوگوں نے وہاں پر جو زراعت وغیرہ کی تھی، جو پھل وغیرہ اگانے کی کوشش کی ہے، جو غلے اگانے کی کوشش کی ہے، سب کا سب ختم ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندے صدقہ کرتے ہیں لیکن صدقہ کرنے کے بعد صدقے کی شرائط کو پورا نہیں کرتے، کہ اس صدقے کے اندر یا تو مال ہی حلال نہیں ہوتا، یا اس صدقے کے اندر احسان جتلانے لگتے ہیں، یا اس صدقے کے اندر ضرورت مندوں کی جو ہے نا تحقیر اور تذلیل کرنے لگتے ہیں، یا اس صدقے کے اندر ریاکاری ہوتی ہے، تو پھر یہ ریاکاری آ کر، یہ احسان آ کر، یہ تکلیف آ کر صدقے کو ایسے ہی بہا کر لے کر چلا جاتا ہے جس طرح بارش آئی اور پتھروں پر جمی ہوئی جو مٹی ہے وہ اس کو بہا کر لے کر چلی گئی. کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پھر بالکل صاف ستھری چٹان ہو جاتی ہے، نامہ اعمال سے صدقہ اور صدقے کا ثواب بالکل صاف کر دیا جاتا ہے. پھر تو اس لیے صدقہ کرنے میں اس بات کا لحاظ ضروری ہے. اس کے بعد دوسری مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی کو حاصل کرنے کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے، كَمَثَلِ جَنَّةٍ، تو یہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ ایک باغ ہے، بربوۃن، جو ایک ٹیلے پر ہے، اصابہ وابل، جس کو بارش لگتی ہے، فآتت اکلہا ضعفین، تو پھل جو ہے نا اس کے دو گنا آ جاتے ہیں، فإن لم یصبہا وابل فطل، اور اگر اس کو جو ہے نا پھل تیز بارش نہ بھی لگے تو ہلکی سی پھوار بھی اس کے لیے کافی ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، تمہارے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال سے باخبر ہیں. صدقہ کرنے والے اور صدقے میں صدقے کی شرائط کو ملحوظ رکھنے والوں کی اللہ نے آگے مثال بیان فرمائی کہ جو بندے صدقہ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور منشا کیا ہے؟ منشا یہ ہے کہ لوگوں کو دکھانا نہیں ہے، منشا یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے میرے صدقے سے. یہ ہے ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے صدقہ کر رہے ہیں. وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے صدقہ کر رہے ہیں، مستحکم کرنے کے لیے صدقہ کر رہے ہیں کہ دین پر اور ایمان پر ہمارے قدم ثابت قدم، ہم ثابت قدم رہیں، اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کو ملے، یا اپنے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہم صدقہ کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک ٹیلے ہے، جیسا کہ ایک باغ ہے جو ایک ٹیلے پر ہے. اصابہ وابلن، ٹیلے پر مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اونچی جگہ پر ایک باغ ہے. اونچی جگہ پر باغ جب ہوتا ہے، جو اونچی مراد یہ ہے کہ پہاڑوں پر، پتھروں پر نہیں، بلکہ اونٹی جگہ پر، صحیح جگہ پر باغ جو ہے نا، ایک ہموار میدان میں باغ ہے، اور اونچا ہونے کی وجہ سے آس پاس کی جو بارشیں ہونے کا، پانی کے بہنے کا، سیلاب کے آنے کا امکان ہوتا ہے وہ نہیں ہے، اور اونچی جگہ ہونے کی وجہ سے آب و ہوا بالکل صاف ستھری ہے. تو وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ بارشیں اگر خوب ہوں گی، بارشیں آئیں گی، تو پھل دوگنا نکلے گا اس کے اندر سے، آب و ہوا بالکل صاف ستھری ہے، اور وہ بارش سیلاب بن کر نہیں آئے گی، وہ کیونکہ سیلاب بن کر بہنے والا پانی تو دوسری جگہ پر ہوگا. تو جو ایمان والے لوگ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں, نیت ان کی صحیح ہے, دیگر صدقے کی شرائط کو پورا کرتے ہیں, تو ان کا جو صدقہ ہوتا ہے تو وہ بویا جاتا ہے ایک ایسی ہموار جگہ پر کہ جس کے ضائع ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا. پھر جیسے ہموار جگہ پر, اس سوار جگہ پر, چٹیل اونچی جگہ پر اگر باغ ہو تو وہ باغ ختم ہونے کا امکان نہیں ہوتا, آب و ہوا بالکل صاف ستھری ہوتی ہے, پانی کے اور سیلابوں کے آنے کا امکان نہیں ہوتا. تو اسی طرح نیتوں کو صاف کر کے صحیح صدقہ اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے تو وہ بھی اسی طرح جو ہے نا محفوظ ہوتا ہے, اس جگہ پر ضائع نہیں ہوتا ہو. اور اگر بارش زیادہ نہ بھی ہو تو آب و ہوا کے اچھے ہونے کی وجہ سے ہلکی سی پانی, ہلکا سا پانی دینا بھی کافی ہے, ہلکی سی پھوار بھی کافی ہے. فتلن تلن کے معنی آتے ہیں ہلکی سی پھوار پانی کی جو ہوتی ہے, تو بس تھوڑا سا دینا ہوتا ہے, پانی تھوڑا سا پہنچ گیا پھل نکل کر آ گئے. تو اسی طرح تھوڑا سا صدقہ کر دیا گیا اور نیت اگر اللہ کو راضی کرنے کی ہے اور دوسری چیزوں میں اگر اونچ نیچ ہو بھی گئی تھوڑی موڑی تو محفوظ ہونے کا اس کا زیادہ امکان ہوتا ہے, اللہ کے پاس وہ محفوظ ہوتی ہے. وہ تو فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, وتثبیتا من انفسہم, اور اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے, تو کم اثر جنت بروۃ اصابھا وابل, تو یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ ایک باغ ہے جو ایک اونچی جگہ پر ایک باغ ہے, اصابھا وابل جس کو بارش لگتی ہے, فاجد کلھا ضعفین, تو اس کے دوگنا پھل آنے لگتے ہیں اس بارش کی وجہ سے, دوگنا پھل. محفوظ مقام ہے اس وجہ سے, آب و ہوا اچھی ہے اس وجہ سے. فعلم یوسفہ وابل, اور اگر تیز بارش وہاں پر نہ بھی آئی تو فتل, تو ہلکی سی پھوار بھی اس کے لیے کافی ہے. تو اسی طرح مومن کا صدقہ بھی جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا جاتا ہے دیگر اور چیزوں کو ملحوظ رکھ کر, تو اس طرح محفوظ ہو جاتا ہے, وہ ضائع نہیں ہوتا. واللہ بما تعملون بصیر, اور اللہ تبارک و تعالی بندوں کے اعمال سے باخبر ہیں, دیکھنے والے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہمارا اپنا عمل اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہے ہیں, کون صدقہ کر رہا ہے, کون نہیں کر رہا ہے, کتنا کر رہا ہے, کتنا نہیں کر رہا ہے, ضرورت کی جگہ خرچ کر رہا ہے, نہیں کر رہا ہے, کس نیت سے کر رہا ہے, کس نیت سے نہیں کر رہا ہے, سارے اعمال کے اللہ تبارک و تعالی کو خبر ہے. اس کے بعد ایک اور مثال اسی کے اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائی, وہ کیا مثال ہے؟ فرمایا کہ مثال یہ ہے کہ کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کو چاہتا ہے کہ اس کے پاس انگور کے باغات ہوں, اس کے پاس کھجور کے باغات ہوں. عربوں کو بہت پسند تھا یہ کھجور کے باغات, کھجور کے درخت ہونا, درمیان میں سے نہریں اور پانی کا جانا, پھر انگور کے باغات بھی ہونا. ویسے انگور سے شرابیں بنائی جاتی تھی تو ویسے بھی ان کو فطرتاً جو ہے نا اس سے لگاؤ تھا, کیونکہ شراب بہت پیتے تھے شروع میں. اس کے علاوہ انگور بڑا لذیذ پھل بھی ہے, وہ تو چاہتے ہی تھے اس طرح کے باغات. قوم سبا کا اللہ نے واقعہ اسی طرح بیان فرمایا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ بھائی اس کا باغ ہو, انگور کا باغ ہو, کھجور کا باغ ہو, جس کے پاس سے نہریں بہہ رہی ہے, اور دوسرے بھی اور قسم کے پھل اس کے اندر پائے جا رہے ہیں, غلے اس کے اندر پائے جا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ اس کا باغ ضائع ہو جائے, کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی نعمتیں چھن جائیں, اتنا صاف ستھری چیزیں اور ایسی عمدہ نعمتیں جو ہے نا اس کے ہاتھ سے چلی جائیں, کوئی بندہ بھی نہیں چاہتا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک کسان ہے, جس کسان نے اس طرح کا جو ہے باغ اگایا, محنت کی, زراعت کی, زمین میں جو ہے نا کوششیں کی, کوشش کر کے جو ہے نا ایک باغ کو بنانے کی کوشش کی, زراعت کی کوشش کی, اور یہ اس نے فکر کی کہ یہ آج بھی کام آئے گا اور جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تب بھی میرے کام آئے گا, میری چھوٹی اولادیں ہیں, میری اولادیں ہیں, میری بیوی ہیں, میرے ضرورت مند حضرات ہیں, مجھ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, مجھے بھی کام آئے گا, ان کو بھی کام آئے گا. لیکن ہوا یہ کہ بڑی محنت اور مشقت کر کے اس نے جو باغ بنایا تھا, یہ چیزیں اس کے اندر جو ہے نا اگانے کی کوشش کی تھی, ایک تیز ہوا آئی لو کی قسم کی, یا ایسی ہوا آئی کہ جس کے اندر آگ تھی, اور اس آگ نے آ کر سارے کے سارے باغ کو جلا دیا. اور اس وقت میں جب کہ وہ بوڑھا ہو چکا تھا, اس کرنے کے قابل نہیں تھا, اور اس وقت میں جب کہ اس کی چھوٹی چھوٹی اولادیں تھیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب کوئی آدمی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بوئی ہوئی اور اس کی جو ہے نا کی ہوئی محنت ضائع ہو جائے, خاص طور پر ایسے وقت میں جب کہ وہ بوڑھا ہو جائے, خاص طور پر ایسے وقت میں جب کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں, تو کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی محنت ضائع ہو. صدقہ کر کے اپنے عمل کو ضائع کرنے والے, اپنے صدقے کو ضائع کرنے والوں کی مثال بھی ایسے ہی ہے. چاہتے تو یہ نہیں کہ ان کا صدقہ ضائع ہو, لیکن کرتے اسی طرح ہیں اس کسان کی طرح کہ میں صدقہ تو کریں گے, اللہ کے راستے میں دیں گے, خرچ کریں گے وغیرہ وغیرہ, اور یہ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہوگا ہے کہ ہمارا یہ صدقہ کام آئے گا, نام اعمال میں ہماری نیکیاں ملیں گی, اللہ پاک بہت دیں گے, یہ ہوتا ہے. لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے باغ کو آ کر ایک ہوا جلا کر چلی گئی, تو اسی طرح نیتوں کی خرابیاں آ کر اس کے صدقے کو جلا کر چلی جاتی ہیں. اسی طرح احسان جو جتلاتا ہے وہ احسان اس کے صدقے کو ضائع کر دیتا ہے, لوگوں کو تکلیف دیتا ہے, حقیر اور ذلیل سمجھتا ہے, تو اس کی یہ صفتیں جو ہے نا اس کے صدقے کو ضائع کر کے چلی جاتی ہیں, اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ہے. لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے, دیکھتا ہے, تو نام امن میں بالکل کچھ بھی نہیں ہوتا, پریشان ہو جائے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو بوڑھا آدمی یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کی لگائی ہوئی کھیتی ضائع ہو جائے, خاص طور پر بڑھاپے کے وقت میں, خاص طور پر جبکہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں, تو اسی طرح صدقہ کرنے والے بھی اپنے صدقے کو اس طرح ضائع مت کریں کہ جس وقت ان کو کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے. پھر مرنے کے بعد تو حالت انسان, مرنے کے بعد بڑھاپے کی حالت سے مراد موت کی حالت ہے, کہ موت کے بعد تو ظاہر سی بات ہے اس سے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے, اور ضرورت ہے اس کو اعمال کی, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو وہ بھی کچھ بھی نہیں کر پائیں گے اس کے لیے. تو فرمایا کہ اپنے صدقات کو اس طرح ضائع مت کرو, کیونکہ سوائے افسوس کے پھر آخرت میں کوئی چیز ہاتھ کو آنے والی نہیں ہے. تو فرمایا کہ آیا ود احدکم, کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے, ان تکون لہ جنۃ من نخیل, کہ اس کے لیے کھجور کے باغات ہوں, کھجور کا باغ ہو, و عنابن اور انگوروں کا باغ ہو, تجری من تحتی الانہار, جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں, لہو فیہا من کل الثمرات, کہ جس باغ کے اندر اس کے لیے ہر قسم کے پھل موجود ہیں, و اصابہ الکبر, اور بڑھاپا اس کو لاحق ہو گیا, و لہو ذریۃ ضعفاء, اور اس کی کمزور اولاد بھی ہے, فاصابہا اعصار فیہ, تو ایک تیز ہوا اس کو لگ گئی اس باغ کو, فیہ نارن, کے جس میں آگ ہوتی ہے, فاحترقت, وہ ہوا جو ہے اس کے باغ کو جلا دے. تو اسی طرح کوئی آدمی یہ نہیں چاہتا, تو اسی طرح اپنے صدقے کو ضائع مت کرو نیتوں کو خراب کر کے, احسان جتلا کر اور لوگوں کو حقیر و ذلیل سمجھ کر. کذالک یبین اللہ لکم الآیات, اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں, لعلکم تتفکرون, تاکہ تم جو ہے نا غور و فکر کر سکو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکام کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح علم, صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. صفت انفاق اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہو, کھلانا ہو, پلانا ہو, ہاتھ کا کھولنا ہو, اللہ پاک آسان فرمائے, اور ٹوٹے پوٹے جو صدقے ہم کرتے ہیں اللہ پاک ان کو قبول بھی فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا اله الا الله الحليم الكريم رب العرش العظيم, نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اقض حاجاتنا يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم اشفنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا من الراشدين. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے, خطاؤں سے درگزر فرمائیے, رحم کا, کرم کا, عافیت کا معاملہ فرمائیے, ہمارے اس پڑھنے کو قبول فرمائیے, سننے کو قبول فرمائیے. قرآن پاک کی رحمتیں اور برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائیے, قرآن پاک سے تعلق نصیب فرمائیے, اس کے انبارات ہمارے گھروں میں نازل فرمائیے, ہمارے اوپر نازل فرمائیے, ہمارے ملک میں نازل فرمائیے, اس کی ہدایت کو اختیار کرنے والا ہمیں بنائیے, اس پر عمل کرنے والا بنائیے, ہمارے لیے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنائیے, یا اللہ قبر سے نجات کا ذریعہ بنائیے, آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائیے. یا اللہ اس قرآن سے قلبی تعلق نصیب فرمائیے, اس کی عزت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے, اس کو سمجھنا ہمارے لیے آسان فرمائیے, ہمارے بچوں کو حافظ بنائیے, عالم بنائیے, قابل بنائیے, مقبول بنائیے, صالح بنائیے, دین کا داعی بنائیے, دین کی خدمت کرنے والا بنائیے, اللہ کے راستے میں نکلنے والا بنائیے, اللہ کے راستے میں جان و مال کی قربانی دینے والا بنائیے. یا اللہ خواہشات پر کنٹرول کرنے والا بنائیے, ہمارے اندر اخلاص پیدا فرمائیے, محبت ہمارے اندر پیدا فرمائیے, دلوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرمائیے, اختلاف و انتشار کو ختم فرمائیے, امت مسلمہ پر رحم فرمائیے, کرم فرمائیے, حفاظت فرمائیے, مدد و نصرت فرمائیے, تمام دیری مراکز مراکز کی اللہ حفاظت فرمائیے, تمام تحریکوں تنظیموں کی حفاظت فرمائیے, علماء اور حفاظ کی مدد فرمائیے, ان کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ علم دین علوم دینیہ کو ساری دنیا میں زندہ فرمائیے, ہدایت کو عام فرمائیے, ہدایت کو پھیلانے والا بنائیے، دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے مالا مال فرمائیے، دنیا اور آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرمائیے، دونوں جہاں کی ذلتوں اور رسوائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے۔ یا اللہ جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ اپنے والدین کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرمائیے، ان کو صحت نصیب فرمائیے، ان کے جو آپریشن ہوئے ہیں اس میں کامیابی نصیب فرمائیے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے انتظامات فرمائیے۔ اللہ جو بے نکاح ہیں ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرمائیے۔ اللہ جو بھی اولاد ہیں ان کے لیے نیک صالح اولاد عطا فرمائیے۔ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی نصیب فرمائیے۔ جو باروزگار ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرمائیے۔ ہماری جان میں، مال میں، عزت میں، صحت میں برکت عطا فرمائیے۔ یا اللہ اس مسجد کی ضروریات کو پورا فرمائیے۔ یا اللہ رحمت عالم سے متعلق تمام اداروں کی مدد فرمائیے، نصرت فرمائیے، ان کو استحکام نصیب فرمائیے، ان کی ساری ضروریات کو پورا فرمائیے۔ ادارے سے تعلق رکھنے والے، مسجد سے تعلق رکھنے والے، جتنے مصلی ہیں، جتنے معاونین ہیں، جتنے خدمت کرنے والے ہیں، یا اللہ جتنا مسجد سے محبت کرنے والے ہیں، مسجد کے کاموں میں سہارا دینے والے ہیں، مسجد کے کاموں میں ہاتھ بٹانے والے ہیں، سب کو یا اللہ سب پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائیے۔ سب کے جان میں، مال میں، عزت میں، صحت میں برکت عطا فرمائیے۔ سب کی ضروریات کو پورا فرمائیے۔ تمام قسم کی پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ فتنوں سے حفاظت فرمائیے۔ حاسدین کے حسد سے حفاظت فرمائیے۔ فتین کے فتنوں سے حفاظت فرمائیے۔ شریروں کی شرارت سے حفاظت فرمائیے۔ جنہ شیاطین آصف نظر سحر سے حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ دونوں جہاں کی کامیابیوں مقدر فرمائیے۔ خاتمہ اپنے وقت پر بالخیر فرمائیے۔ یا اللہ کلمے پر خاتمہ نصیب فرمائیے۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ۔